وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے غزوہ طائف. اب اس جانب توجہ رہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے گفتگو کی اس کا عنوان تھا غزوہ حنین, اور غزوہ طائف در حقیقت غزوہ حنین ہی کا نتیجہ ہے. غزوہ حنین میں شرکت کرنے والوں میں سے ایک اہم قبیلہ تھا ثقیف کا, اور ان لوگوں کی جو اصل جگہ تھی وہ تھی طائف. اب طائف کے بارے میں توجہ رہے کہ طائف آج بھی حجاز مقدس کی پرفضہ جگہوں میں سے ایک اہم جگہ ہے, جو سطح سمندر سے تقریباً 1000 میٹر بلند ہے. یہاں بہت اچھے اور سرسبز و شاداب باغات ہیں, اور خصوصاً انگور کی فصل یہاں کی مشہور ہے. اس زمانے میں بھی علاقہ بہت سرسبز و شاداب تھا, اور جیسے کہ پہلے توجہ دلائی کہ یہاں کے رہنے والوں کا ایک مشہور و معروف جو قبیلہ تھا وہ تھا قبیلہ بنی ثقیف, اور یہ عرب قبائل میں سے ایک بڑا قبیلہ تھا. انہی افراد نے جنگ حنین کی آگ کو بھڑکایا تھا, اور جب جنگ حنین میں دشمنان اسلام پسپا ہوئے تو ایک بڑی تعداد اپنے علاقوں میں بھاگ کر واپس گئی. اب کیونکہ یہ اسلام پر حملہ کرنے والوں میں سے تھے, لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا پیچھا کیا جائے, اور غزوہ حنین کے سالار میں سے ایک مشہور سالار جس کا نام تھا مالک بن عوف, اس کا تعلق بھی قبیلہ ثقیف سے تھا, اور اسی کے نام سے یا یہ کہ اس کے آبا و اجداد کے نام سے قلعہ وہاں پر مشہور تھا جس کا نام تھا قلعہ مالک. یہ لوگ جنگ حنین کے بعد بھاگے, اور بھاگنے کے بعد اپنے آبائی علاقے میں پہنچے. اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ حنین سے فارغ ہو چکے تو آپ نے رخ کیا طائف کی جانب. اب جب آپ نے وہاں کا رخ کیا اور فوج کے ساتھ آگے بڑھے تو اس جانب توجہ رہے, یہ مہینہ تھا شوال کا, اور شوال کے بعد ذیقعد, اور ذیقعد کے بارے میں توجہ رہے کہ ذیقعد, ذی‌الحج اور محرم, یہ تین مہینے ہیں کہ جو حرام مہینے ہیں لگاتار, یعنی ان میں جنگ ممنوع ہے اور حرام ہے. اب کیونکہ تقریباً 20 دن تک محاصرہ رہا طائف کے قلعے کا, اس جنگ میں منجنیق بھی استعمال کی گئی اسلامی افواج کی جانب سے, لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا, اور اسی طرح سے ایک خاص آلہ تھا گو کہ آج کے دور میں دبابہ کہتے ہیں توپ کو, لیکن اس زمانے میں دبابہ ایک ایسی مشین یا ایسی چیز تھی کہ جو لکڑی سے بنی ہوئی تھی, اور اس میں کچھ افراد بیٹھتے تھے, اور بیٹھنے کے بعد قلعے کی دیوار تک پہنچتے تھے, اور وہاں پر جا کے قلعے کی دیوار میں سوراخ کرتے تھے. اور کیونکہ ہاتھ باہر نکالنا ہوتا تھا اور کام کرنا ہوتا تھا اس دبابے میں سے, تو ارد گرد اس کے کھال ہوتی تھی, اور اس زمانے میں دبابہ کے مقابلے کے لیے جو کام کیا جاتا تھا قلعے کی بلندی سے وہ یہ تھا کہ پگھلا ہوا لوہا یا گرم لوہا پھینکا جاتا تھا, جس سے لکڑی میں اور خصوصاً چمڑے میں آگ لگ جاتی تھی. تو تقریباً 20 دن تک کا محاصرہ رہا, اور یہ قلعہ خالی نہیں ہو سکا. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو اپنی جانب دعوت دینے کے لیے واضح اعلان کیا کہ جتنے بھی غلام اگر اس وقت جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ان کو بعد میں آزاد کر دیا جائے گا. لہٰذا کچھ غلام نکلے, لیکن ایک بڑی تعداد نہیں نکل پائی. گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگوں میں یہ حکم تھا کہ درخت نہ کاٹے جائیں, لیکن جنگ طائف میں جب جنگ کافی طویل ہو گئی تو آپ نے ان کو پہلے ڈرایا, اور ڈرانے کے بعد کیونکہ وہ افراد کے جو قلعے میں تھے انہیں اپنی انگور کی بیلوں سے خصوصاً بہت زیادہ محبت تھی, لہٰذا آپ نے حکم دیا کہ اگر تم لوگ سلنڈر نہیں کرو گے تو تمہاری ان فصلوں کو تباہ کر دیا جائے گا. اب گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فصلوں کو تباہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا, لیکن کچھ بیلوں کو نقصان پہنچایا, جس کے بعد وہ گھبرا گئے, اور گھبرانے کے بعد یہی کہا کہ آپ کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ فصلوں کو نقصان نہیں پہنچاتے اور آپ بہت رحم دل ہیں, لہٰذا یہ کام نہ کریں. اب حقیقت یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوں کو تباہ نہیں کرنا چاہتے تھے, صرف انہیں ڈرانا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے تقاضا کیا تو باوجود یہ کہ یہ تقاضا جنگ کے زمانے میں ہوا، لیکن آپ نے ان کی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اب تقریباً 20 دن تک یہ محاصرہ رہا اور کچھ افراد مسلمانوں کے اس میں مارے گئے۔ تقریباً 13 کے قریب افراد مسلمانوں کے اس جنگ میں مارے گئے۔ اور اب کیونکہ ذیقات کا مہینہ شروع ہونے والا تھا اور اس میں جنگ ممنوع تھی، اور خصوصاً کفار یہ پروپیگنڈا کرتے کہ حرام مہینوں میں رسول اللہ نے جنگ کی، لہٰذا آپ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ اب واپس چلا جائے۔ لیکن اصل ہدف یہی تھا ان جنگوں سے، یا بالفاظ دیگر ان غزوات سے، کہ دشمن پہ ایک پریشر ڈیولپ کیا جائے۔ اور اس جانب ہم پہلے بھی توجہ دلا چکے ہیں کہ اس قسم کی جتنی بھی جنگیں تھیں در حقیقت یہ دفاعی جنگیں تھیں، اور مختلف عرب قبائل سے معاہدے ہوئے تھے کہ جنگیں نہیں کرنی ہیں، دشمن کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ اور جب یہ معاہدہ توڑتے تھے اور حملہ کرتے تھے یا حملے کی تیاری کرتے تھے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ اب ان کا جا کے مقابلہ کیا جائے۔ اور یہ بھی ہم پہلے توجہ دلا چکے ہیں کہ جس جنگ میں یا فوجی گشت میں خود بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، اس فوجی مشق کو یا فوجی گشت کو یا اس جنگ کو کہا جاتا تھا غزوہ۔ اور جس میں آپ بنفس نفیس خود تشریف نہیں لے جاتے تھے بلکہ کسی کو اپنا نمائندہ بناتے تھے، اس جنگ کو کہا جاتا تھا سریہ، اور اس کی جمع ہے سرایا، اور غزوے کی جمع ہے غزوات۔ کیونکہ جنگ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے، لہٰذا عموماً کتابوں میں کہا جاتا ہے غزوہ طائف۔ اب آپ جب یہاں سے واپس پلٹے تو آپ نے مدینہ کا رخ کیا۔ آپ کے مدینہ آنے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد مالک بن عوف خود مدینہ آیا اور اس نے اسلام قبول کیا، یا بالفاظ دیگر اس نے سلینڈر کیا۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ اس قسم کے جتنے بھی مارکے تھے ان کا اصل ہدف یہ تھا کہ دشمن اسلام مسلمانوں کو ضعیف نہ سمجھے، کمزور نہ سمجھے، اور اس نئی حکومت اور نئے دین اور نئے آئین کو ختم کرنے کا تصور اپنے ذہن سے نکال دے۔ یہ تھا ایک مختصر سا تعارف اور مختصر سی گفتگو غزوہ طائف کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وال محمد ہمیں اپنی، اپنے رسول، اپنے حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔